أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام حاضرین و تمام پیروان ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ موضوع گفتگو کا اس سلسلہ میں حکومت الہی در قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام بشریت کے لیے، اور اس ہدایت کے منشور میں انسان کے لیے ایک جامع ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ ہدایت جو ہمہ پہلو و ہمہ جانبہ ہے، پوری حیات انسانی کے لیے، اور مرکز و محور اس نظام ہدایت کا حکومت کو قرار دیا ہے۔ حکومت کے ذریعے نظام ہدایت نافذ ہوگا اور اس پر عمل ہوگا، اور اسے یقینی بنایا جائے گا اور عملی کیا جائے گا۔ لیکن عملی طور پر پیروان قرآن مختلف وجوہات کی بنا پر ہدایت کے اس مرکز سے دور ہوتے گئے، اور آج ذہنی طور پر بھی بہت دور ہیں، اور حکومت الہی کا تصور ہی گویا نظام دین و نظام ہدایت الہی سے غائب ہو گیا ہے۔ اور بغیر حکومت کے صدیوں سے جو ہدایت کا سلسلہ جاری ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا قرآنی نظام ہدایت کے ساتھ۔ صدیوں سے بغیر حکومت الہی کے خود مسلمانوں نے و مومنین نے و متدینین نے جو ہدایت کا طریقہ کار اور اسلوب اپنایا ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ تدریجاً خود امت مسلمہ اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، دین خدا سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور غیر دینی نظاموں میں اس کی رغبت بڑھ گئی ہے۔ اور آج نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اسلام میں، ایک مملکت کے علاوہ پوری دنیا اسلام میں نظام طاغوت نافذ ہے، اور اس دوران بھرپور کوشش بجائے اس کے کہ نظام الہی و حکومت الہی کو تعارف کروانے کی جاتی، اسے تبلیغ کیا جاتا، ترویج کیا جاتا، وہ ساری کوشش طاغوتی حکومتوں کو منوانے میں صرف ہوئی ہیں۔ اور جیسا بارہا کہا ہے کہ آج بھی بہت ساری صلاحیتیں علماء کی، فقہا کی، مبلغین کی، اعلیٰ صلاحیتیں و زیادہ وقت جن کاموں میں صرف ہو رہا ہے تحقیقاتی لحاظ سے اور علمی طور پر اور تبلیغی عنوان سے، طاغوتی حکومتوں کے ساتھ سازگاری کے لیے، کہ غیر شرعی و غیر الہی حکومتوں کے ساتھ ایک مومن کس طرح رہ سکتا ہے، یہ جواز نکالنے میں ساری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ مثلا قرآن سے استفادہ کیا جاتا ہے، روایات سے استفادہ کیا جاتا ہے، سیرت سے استفادہ کیا جاتا ہے، کہ کسی طرح آج کے زمانے میں مسلمانوں کو و مومنین کو یہ جواز عطا کیا جائے کہ وہ غیر الہی حکومتوں کے اندر رہنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیں، اور اس کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے انہیں کوئی جواز فراہم ہو جائے، اپنے دل کو تسلی دے لیں۔ یعنی اس طرح سے ہو گیا ہے موجودہ معاشرہ ہمارا، موجودہ نظام، کہ اسپتالوں میں بجائے بیماروں کے علاج کے بیماروں کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیماری کو قبول کرو تم اور اس بیماری کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرو تم. زیادہ وقت اگر اسپتالوں میں مریضوں کو قانع کرنے میں لگا دیا جائے کہ یہ جو بیماریاں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں تمہارے لیے اور یہ بہترین بیماریاں ہیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے آپ ان بیماریوں کو قبول کرو اور ان کے علاج کی طرف نہ آؤ, چونکہ علاج ناممکن ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, اور دین اور غیر دین سے یہ میڈیکل کا شعبہ جو معجزاتی ترقی کر چکا ہے آج اور انسانی باطنی اعضاء و اجزاء بدلے جا رہے ہیں, حیرت انگیز ترقی کی ہے اور یقینی موت سے بھی لوگوں کو بچایا جا رہا ہے, مسلمان ملک میں علماء و ڈاکٹر مل کر اگر یہ کام شروع کر دیں کہ بیماروں کا علاج نہ کیا جائے بلکہ انہیں یہ روایات و احادیث پڑھ کے یہ بتایا جائے کہ بیماری کے ساتھ سمجھوتا کرو کسی نہ کسی طریقے سے, اس کے علاج کی فکر ذہن سے نکالو تم. علاج کرانا درست نہیں ہے, بیماری کو مان لینا, بیماری کے سامنے قبول ہو جانا, تسلیم ہو جانا, بیماری کو قبول کر لینا, یہ تمہارے آخرت کے لیے بھی بہتر ہے, تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے, بچت بھی ہے اسی کے اندر اور درد سر بھی نہیں ہے, زحمت بھی نہیں ہے. اگر ایک معاشرے میں یہ حالت بن جائے کہ تمام مریضوں کو قانع کیا جائے کہ آپ بیماریوں کو قبول کرو, اس معاشرے کی کیا صورتحال ہوگی اور وہاں کے ڈاکٹر کتنی خیانت کر رہے ہیں جن کا کام بیماریوں کو دور کرنا ہے, بیماریوں کا مقابلہ کرنا ہے, بیماریوں کا قلقمہ کرنا ہے اور ایک صحت مند معاشرہ قائم کرنا ہے, وہ بیمار معاشرے کو جواز فراہم کر رہے ہیں اپنی علمیت کے نتیجے میں. تمام علمیت اپنی اکٹھی کر کے جمع کر کے اور لوگوں کو قانع کرنے میں مصروف ہیں کہ جو جو بیماریاں تمہیں ہیں اللہ کا شکر کرو ان کے اوپر, اور ان بیماریوں کے ساتھ سمجھوتے کے راستے بتا رہے ہیں ان کو کہ ان راہوں سے آپ بیماری کے ساتھ اپنی ذہنی ہم آہنگی بڑھا لو تم. ایسا معاشرہ تدریجاً اپاہج ہو جاتا ہے اور لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, پھر اسے کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. شاید کوئی مسیحا دنیا کا ایسے معاشرے کا علاج نہیں کر سکتا جس کو سب نے مل کر اس کی ذہنیت یہ بنا دی ہو کہ بیماریوں کے ساتھ تم ذہنی طور پر سمجھوتا کر لو. چونکہ سب لوگ ذہنی طور پر بیماریاں قبول کر چکے ہیں, ان کے علاج کی فکر کوئی بھی نہیں کرے گا, اور جو علاج کی بات کرے گا اس کے مخالف ہوں گے کہ یہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے. جیسا کہ ہوا, علامہ اقبال نے اس بیمار معاشرے کو بیماری بتائی اور علاج بتایا اور یہ بتایا کہ آپ ہم آہنگ نہ رہو, بیماری کے ساتھ سمجھوتا مت کرو, اس غلامی و محکومی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ مت کرو, اس کے ساتھ مبارزہ کرو, اس کے ساتھ پیکار کرو اور اس سے نجات پاؤ, نہ کہ اس کے ساتھ سازگار رہو. وہ شعار جو پہلے دین کے نام پر لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ گر زمانے بتو نہ سازت تو بہ زمانے بے ساز, اگر زمانہ تیرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا تو زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جا. جیسے گھروں میں ہیں کہ اگر بیوی آپ کی بات نہیں سنتی تو تم سننا شروع کر دو, اگر وہ آپ کا فرمان نہیں مانتی تو شوہر بیوی کی باتیں ماننا شروع کر دیں, گھر چلتا رہے گا. یہ قانون دنیا کا بتایا ہوا تھا سب کو کہ گر زمانے بے تو نہ سازت, زمانہ اگر تیرے ساتھ سازگار نہیں ہوتا تو بہ زمانے بے ساز. لیکن علامہ اقبال نے کیا فرمایا کہ گر زمانے بے تو نہ سازت تو بہ زمانے ستیز, اگر زمانہ تیرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا, تیرے مطابق نہیں چلتا, تو زمانے کے ساتھ جنگ کر, پیکار کر تاکہ تیرے مطابق ہو جائے, نہ کہ تو زمانے کے مطابق ہو جائے. سازگاری و حالات, جیسے حالات ہیں ویسے ہم ہوں, نہ عزیزان من, یہ غلط ترین راستہ ہے, شیطانی راستہ جو کسی قوم کو بتا دیا جائے کہ جیسے حالات ہوں آپ کو حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے, حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے، نہ حالات کو اپنے مطابق بدلنا ہے، بیماری کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنانا، بیماریوں کو ختم کرنا ہے، بیماریوں کے ساتھ مبارزہ کرنا ہے۔ بس الہی راستہ یہ نہیں تھا جو آج دین کے نام پر شروع ہو گیا ہے کہ پوری دینی صلاحیتیں، پوری دینی طاقتیں، یہ آپ عزیزان جوان ہیں، شاید آپ کے تجربے میں ابھی یہ بات نہ ہے لیکن آگے چل کر زندگی میں آ جائے گی، لیکن بڑوں کے تجربے میں ہے۔ آپ جب عملی زندگی میں داخل ہوں گے تو آپ کو جگہ جگہ موجودہ زمانے کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا، آپ کا یعنی آپ کا، آپ کے دین کا اور زمانے کا ٹکراؤ ہوگا۔ آپ مغربی ملکوں میں چلے جائیں گے، مشرقی ملکوں میں چلے جائیں گے، انہی غیر الہی نظاموں میں چلے جائیں گے، انہی بینکوں اور انہی تجارتی نظام سے وابستہ ہو جائیں گے، اور جگہ جگہ آپ کو اپنے دین کے ساتھ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ یہاں میرا دین کہتا ہے سود حرام ہے، یہاں سود لینا ضروری ہے، میرا دین مجھے کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، یہاں جھوٹ بولنا لازمی ہے، دین کا حکم یہ ہے کہ یہاں حجاب کرو، یہاں بے پردگی لازمی ہے۔ اب اس صورت میں انسان رجوع کرتا ہے علماء کی طرف، کس لیے رجوع کرتا ہے؟ کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں تاکہ میں اس بے دینی کے ساتھ رہ سکوں، بے دینی کو قبول کر لوں اور جواز بھی دے دیں آپ مجھے۔ جس طرح ایمرجنسی میں ٹریفک پولیس کی منت سماجت کر کے یا پیسہ رشوت دے کر ہم رانگ سائڈ سے گزرنے کا جواز لے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی گزرنے دیں یہاں سے، یہ کام مذہبیوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ رانگ سائڈ سے گزرنے کا جواز لینے میں مصروف ہیں، اور اس وقت ہیں ایسی فیکٹریاں فتووں کی جو رانگ سائڈ سے گزرنے کا فتویٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف فتوی کی قیمت دیں، وہ آپ کو گڑا ہوا ریڈی میڈ فتویٰ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ جو غلط کرنا چاہتے ہیں کر لیں آپ۔ یہ باقاعدہ نمونہ موجود ہے ایک موجودہ مجتہدین میں سے، فقہا میں سے، خدا سلامت رکھے سب کو، حفظ کرے انشاءاللہ، انہوں نے یہ واقعہ برملا بتایا ہے، گویا ٹی وی پہ بتایا انہوں نے کہ ایک ڈاکٹر نے انہیں آفر کی، ایک ڈاکٹر جس کا بین الاقوامی ایک نیٹورک تھا، بین الاقوامی نیٹورک ان کا یہ تھا کہ چھوٹے بچے جو ایک دن کے بچے ہوتے ہیں، ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں اسپتالوں میں، پہلے دن کا بچہ زندہ پیدا ہو یا مرا ہوا پیدا ہو، ان بچوں کے بعض اعضاء و اجزاء کچھ خاص طبی یا غیر طبی بعض کاموں کے لیے مفید ہوتے ہیں، مثلا ان کی ناف اور ناف سے نکلنے والا خون نو مولود بچے کا، یہ بہت سارے کاموں کی بہت سارے چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ان کا کاروبار یہی تھا، اس ڈاکٹر کی گینگ کا، انٹرنیشنل گینگ تھی اس کی، اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ اسپتالوں کے عملے کے ساتھ مل کر بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں کو یا مروا دیتے ہیں اگر زندہ بچے پیدا ہوں، اسپتال کے عملے کے ساتھ مل کر انہیں پیسہ دیتے ہیں کہ آپ ان بچوں کو ایسا کام کریں کہ پیدا ہوتے ہی بچہ مر جائے تاکہ ہم اس کے اعضاء بدن کے نکال لیں، نو مولود بچے کا جگر، نو مولود بچے کا دل، نو مولود بچے کے، چونکہ ابھی فعال نہیں ہوتے اس کے اجزاء، غیر فعال یعنی یوں کہیں کہ بالکل پیکنگ کی حالت میں، کھلا نہیں ہے ابھی یہ جسم اس بچے کا، انٹچ ہے، اور اس کے اجزاء نکال کر انہیں مختلف چیزیں بناتے ہیں، بعض مثلا شہوتیں بڑھانے کے لیے، شہوت رانی کے لیے بعض پروڈکٹ بناتے ہیں، بعض خوبصورتی کے لیے، عورتوں کی خوبصورتی کے بعض پروڈکٹ انہیں نو مولود بچوں کے جسم کے بعض اجزاء سے و اعضاء سے بنتے ہیں۔ بہت بڑا کاروبار ہے، ہوتا ہے اسپتالوں میں، بچے بتاتے ہیں جی آپ کا بچہ مر گیا، حالانکہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہاں چونکہ یہ گینگ فعال ہے، وہ یا بچہ مر جاتا ہے یا وہ مار دیتے ہیں، اور اس طرح ان بچوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسپتال والے اجازت لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کا مردہ بچہ دفنا دیں گے، ظاہر ہے وہ پہلے دن کا بچہ ہے، ماں باپ کیا کریں اس کو، انہی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو دفنا دیں، چونکہ اس کے شرعی احکام بھی نہیں ہیں، اس کا غسل کفن جنازہ بھی نہیں ہوتا اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہو مثلا، وہ ان کو کہتے ہیں ان کا آپ کا لازمی نہیں ہے. اکثر غیر مسلموں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں بعض، چونکہ غیر مسلم آبادی مسلمانوں سے زیادہ ہے دنیا میں. باہر کے بھی ایک بڑا کاروبار ہے اس وقت ہو رہا ہے. ایک اور کاروبار جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، وہ پہلے دن کا مردہ جو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کو لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، فوراً ہی وہ ٹیم پہنچ جاتی ہے، مردے کو نکال لیتی ہے، اور ان مردوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. عالمی تجارت ہے. میڈیکل کالجوں کو بیچتے ہیں، اسپتالوں کو بیچتے ہیں، بہت سارے کاموں میں یہ مردے، ان کی ہڈیاں، ان کے اجزاء، کتنی قبریں خالی ہیں، ان کے اندر دفن کیا گیا ہے. کئی دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں، مردہ دفن کر کے آئے ہیں اور اس کے اندر اب نہیں ہے مردہ، فوراً اسی رات نکال لیا گیا انہوں نے. بہت بڑا کاروبار ہے یہ. میڈیکل کالجوں، میڈیکل یونیورسٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ڈیڈ باڈیز چاہیے ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے، لہٰذا اور بہت سارے کاموں کے لیے یہ مردہ باڈیاں آتی ہیں. اسی طرح نو مولود بچے، ان کے جسم سے بہت کچھ بنتا ہے. چائنا میں ان کی بڑی تجارت ہے، اور بعض مثلا مغربی ممالک میں جہاں پر شہوترانی کی انڈسٹریاں زیادہ ہیں عورتوں اور مردوں کی، وہ ان بچوں کے خون سے اور ان بچوں کے اجزاء سے بہت کچھ بناتے ہیں. غرض یہ کہ یہ ڈاکٹر، اس نے اس مجتہد سے رابطہ کیا کہ آپ اگر یہ جواز دے دیں ہمیں کہ ہم یہ کاروبار کر سکتے ہیں، ان بچوں کو بیچ سکتے ہیں، ان کے اجزاء کاٹ سکتے ہیں، ان سے مختلف پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، تو میں آپ کو اتنے مثلا ماہانہ یا سالانہ رقم دیا کروں گا. اور وہی بزرگوار فقی، بہت دلیر فقی تھے، جنہوں نے یہ کیس برملا کیا کہ اس طرح کی آفر ایک گینگ نے، انٹرنیشنل گینگ نے مجھے کی ہے کہ آپ ایک فتویٰ دیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. پہلی قسط کے طور پر انہوں نے $1,00,000 دیا ان کو، پہلی قسط کہ یہ $1,00,000 آپ لیں، اور پھر ماہانہ آپ کو، چونکہ کروڑوں ڈالرز کی تجارت ہے یہ، تو صرف فتویٰ دینے کے، جواز کے، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ یعنی یہ فتویٰ دیں کہ جن کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ طبی ضروریات کے تحت یا فلاح بشریت کے لیے یا علم کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کو ان کو دے سکتے ہیں، یہ فتویٰ آپ دے دیں تاکہ ہم اسپتالوں سے یہ بچے خرید سکیں. خوب، یہ فقی چونکہ عادل تھے، خوف خدا تھا، معیار الہی کے مطابق تھے، یہ فقی مجتہد ابھی موجود ہیں یہ. انہوں نے آ کر برملا سب کے سامنے بتایا کہ اس طرح کے جرائم پیشہ لوگ ہیں جو علماء کو یہ آفر کرتے ہیں اور اس کے مطابق جرائم انجام دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو مجتہد بننے کا شوق ہے کہ ہم بھی مجتہد بنیں، اور ڈالر بھی ملیں گے، مجتہد کی شہرت بھی ہوگی، انہیں یہ کہتے ہیں آپ فتویٰ دو، وہ بڑی خوشی خوشی سے فتویٰ دیتے ہیں. کہ ابھی تازہ ترین اسی طرح کے ایک نام نہاد فقی نے، جو فقی نہیں ہے لیکن دین فروش ہے، اس نے ایک فتویٰ دیا ابھی تازہ ایران میں، پچھلے ہفتے کی بات ہے، جو پاکستانی اخباروں میں بھی چھپا ہے اور یہاں بھی میڈیا نے اس کو ایشو بنایا ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو پیاس لگی ہوئی ہو تو وہ پانی پی لے، بے شک روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. یہ آخر الزمان کا فتویٰ ہے یہ. یہ وہی دین فروش لوگ ہیں جو مسلمات دین کے خلاف، سری دین کے خلاف، اور فقہا کے فتاوی اجماعی کے خلاف فتویٰ دینے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ اس فقی کی توزیع المسائل اگر آ جائے، سارے اسی کے مجتہد ہو جائیں گے، مقلد ہو جائیں گے، کم از کم پنجاب سارا ان کا مقلد ہو جائے گا، چونکہ پنجاب میں روزہ رکھنے کا کلچر نہیں ہے. تعجب ہے پاکستان میں کہ یہاں پر بہت سارے اور دینی کاموں کی اچھی تبلیغ ہوئی ہے لیکن روزے کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں ہے. شیعہ سنی سب لیبرل ہیں روزے کے بارے میں. جوان ہو جاتے ہیں بچے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ واجب ہے، وہ روزہ کھانا گناہ ہے اور جرم ہے، سزا ہے، کفارہ ہے، اور بہت بڑی معصیت ہے، خدا کے ساتھ جنگ ہے روزہ کھانا. لیکن کھلے عام، کھلے بندوں کھاتے پیتے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں ماحول کے مطابق. یہ مشکل پیش آئی ہے عزیزان، کہ بجائے اس کے کہ نظام الہی کو ترویج کیا جاتا، طاغوتی نظام کے ساتھ سمجھوتے کے لیے ساری توانائیاں صرف ہوئی ہیں۔ اگر کسی کے پاس خراب گاڑی ہو، گرنے والا گھر ہو، اور گرتے گھر کو بچانے کے لیے پیسہ خرچ کرے یا نیا گھر بنائے، خوبصورت نیا مضبوط گھر بنائے، نیا گھر بنانے میں کم خرچہ ہوتا ہے، پرانے پوسیدہ گھر کو باقی رکھنے میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان شخص کو یہ بتائے کہ تم نیا گھر بنانا چھوڑو، یہ مصیبت ہے، یہ مسائل ہیں، یہی آبائی گھر برکت ہے، دادا بھی اسی میں تھے، نانا بھی اسی میں تھے، پردادا بھی اسی میں پیدا ہوئے ہیں، بھینسیں اور سب کچھ یہیں پر رہتا تھا اور اولاد بھی یہیں پر پیدا ہونے چاہیے، اس کو گرا کے بالکل نیا گھر نہیں بنانا، آبا و اجداد کی برکت نکل جائے گی یہاں سے، بس لاکھوں روپیہ خرچ کرو مہینے کا اور اس کو سیدھا بلڈنگ کو باقی رکھو، تم کھنڈرات باقی رکھو تم، یہ گمراہی ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ الہی نظام برپا کرو، ہدایت کا نظام۔ اگر یہ صدیاں جن میں تمام لوگوں نے کوشش کر کے طاغوتوں کو تقویت کی ہے، ظالم حکمرانوں کو مضبوط کیا ہے اور عوام کو قانی کیا ہے کہ آپ ظالموں کی اتباع کریں، مثلا بنو امیہ، کتنے فقہا علماء ایسے رہے ہیں جن کا کام صرف مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ بنو امیہ خلفاء اسلامی ہیں، اسلامی حکمران ہیں، جانشین رسول اللہ ہیں، اور ان کی مخالفت حرام ہے، اور ان کے مقابلے میں بولنا جائز نہیں ہے، ان کے مطابق عمل کرنا درست ہے، یہ اولی الامر ہیں، جو ان کے خلاف بات اٹھائے گا وہ غلط کام کر رہا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ ایک قاضی نے، ایک مفتی نے دیا کہ یزید امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اور جو بھی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت کرے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ فتویٰ عام ہوا، پرچار کیا گیا، اور اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ عوام کیوں شریک ہوئے اس قتل میں؟ حکومت تو مخالف تھی ہی، عوام کیوں اس میں شریک ہوئے؟ چونکہ عوام کو یہ فتاوی لا کے دیے گئے تھے کہ یہ حکومت یزید کی و معاویہ کی، یہ اسلامی حکومت ہے اور اس کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ نواسۂ رسول ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فرزند رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد بنو امیہ نے مسلسل یہ کام کیا، البتہ اس سے پہلے قائم ہو چکا تھا یہ رویہ کہ تمام دینی طاقت کو ظلم کی توجیہ کرنے میں صرف کیا انہوں نے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان کو کسی طریقے سے گھیر کے انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا فریضہ فقط اسی ظالم حکومت کے ساتھ، البتہ کبھی حکومتوں کو ظالم نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے بہترین حکومتیں ہیں، اور حاکم خود جواب دہ ہے، یہ فتاویٰ تھے کہ حاکم خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، عوام کو حاکم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عوام کا حق نہیں کہ حاکم پر اعتراض کریں، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، عوام نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ خود بھگتے گا جو کچھ اس نے غلطی کی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ جو کچھ حاکم کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں، یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیسے ہے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ حاکم اگر قانون سے ہی نافذ کر رہا ہے اور نجی زندگی میں فاسد ہے تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، بے شک فاسد ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں مثلا یزید کے مدافعین، یزید کے حامی یا یزید کے باپ کے حامی یہ کہتے ہیں کہ ذاتی زندگی میں یہ لوگ فاسد تھے، لیکن حکومت تو ٹھیک چلا رہے تھے، نظم و نسق ٹھیک تھا، راشن ٹھیک مل رہا تھا، آبادی ٹھیک ہو رہی تھی، کھیتی باڑی ہو رہی تھی، سرحدوں کا دفاع ہو رہا تھا، فتوحات ہو رہی تھیں، اسلامی مملکت بڑھ رہی تھی، یہ سارے کام تو اچھے ہو رہے تھے، کارکردگی حکومت کی بہت اچھی تھی، اگرچہ حاکم ذاتی طور پر اپنے کریکٹر میں فاسد تھا۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکمران کے فساد سے کوئی اثر نہیں پڑتا اگر حکومت صحیح چل رہی ہو۔ یہ سب جواز دین سے نکال کر فاسد حکمرانوں کو فراہم کیے گئے ہیں، ایک طرف سے فاسد حکمرانوں کے کاموں کی توجیہ و تاویل کی گئی ہے، دوسری طرف سے عوام کو مطمئن کیا گیا ہے اور قانع کیا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی یہ رضائے خدا میں گزر رہی ہے اور قرب خدا میں گزر رہی ہے، اور بڑا اجر ہے ان طاغوتی حکومتوں میں رہ کر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کا بڑا اجر ہے آپ کو. اور اگر اس کے بجائے قرآنی نظام کی تبلیغ کرتے اہل علم و اہل دین, ان کو اس سے زیادہ زحمت نہ کرنا پڑتی بلکہ اس سے کم محنت سے الہی نظام کے لیے عوام کو بھی تیار کر لیتے ذہنوں کو, اور ان فاسد حکومتوں سے بھی نجات مل جاتی, اور اتنا ظلم تاریخ میں نہ ہوتا, اتنی خوفناک دردناک تاریخ نہ ہوتی, اور آج مسلمان یہاں نہ کھڑے ہوتے جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, کسی ملک کی یہ حالت نہ ہوتی. آج جن دردوں میں دنیا اسلام مبتلا ہو چکی ہے, پاکستان جس آگ میں جل رہا ہے, مصر جس آگ میں جل رہا ہے, الجزائر جس آگ میں جل رہا ہے, اور سوریا جس آگ میں جل رہا ہے, عراق جس آگ میں جل رہا ہے, یہ فتنے اور یہ آگ قطعاً نہ ہوتی آج نظام الہی اکثر ممالک کے اندر ہوتا. آج بھی اگر توجہ آ جائے, اتنے 100 سال کے بعد بھی اگر امت اسلامیہ بیدار ہو اور غیر الہی حکومتوں کے ساتھ سمجھوتے کے لیے اپنے آپ کو تسلیاں دینے اور ان کے سمجھوتے کے لیے دلائل تلاش کرنے کے بجائے الہی نظام کو پیش کریں, اس سے آج بھی فرق پڑ سکتا ہے, آج بھی تقدیر بدلی جا سکتی ہے, آج بھی حالات کی کایا پلٹی جا سکتی ہے, آج بھی صدیوں کی غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, صدیوں کے جرم کو دھویا جا سکتا ہے. اور یہی وہ کام ہے جو زمانہ ظہور میں ہونا ہے, صدیوں کی غلطیوں کو دھونا اور تلافی کرنا اور رخ پلٹنا, ظہور اسی چیز کا نام ہے, الہی نظام کا قیام عالمی سطح کے اوپر. قرآن مجید نے الہی نظام کو پیش کیا ہے, ذکر کیا ہے مختلف آیات میں اور مختلف فصول میں, جن میں سے ہم چند فصول میں بحث کر چکے ہیں اور چند میں ابھی بحث ہماری جاری ہے. ان میں ایک سورہ مبارکہ نساء ہے, سورہ مبارکہ نساء میں مختلف آیات ہیں, جن میں سے ایک آیا ساٹھ ہے, سورہ مبارکہ نساء آیا 60 میں ہے. آیا 59 اور 60 دونوں ایک ساتھ ہیں. آیا 59 میں ہے یا ایوہ الذین آمنو, توجہ فرمائیں صراحت قرآن کی, اور اس صراحت کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں اور ہماری اپنی حالت کو دیکھیں, ہم دینداروں کو دیکھیں کہ ان قرآن کی ان صراحتوں کے مقابلے میں کس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے, اور ان آیات کو کس طرح پس پشت ڈالا ہوا ہے, کس طرح ان آیات کو پشت کی ہوئی ہے ان آیات کی طرف, ان آیات سے فالے نکال کے, استخارے نکال کے اور آیات کو چھپا دیا ہے ہم نے. یا ایوہ الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یعنی مسلمان مومنین, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے اولو الامر ہے, اولو الامر یعنی صاحب اختیار, جس کو اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے حکومت کا, اس کی اطاعت کرو. خب اس سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ اطاعت منحصر ہے فقط ان تین مراتب کے اندر, سب سے پہلے اللہ کی اطاعت, اللہ کے اذن و حکم سے رسول اللہ کی اطاعت, اور اللہ کے حکم و اذن سے اولو الامر کی اطاعت. اولو الامر جس کے پاس اختیار ہے, یہ ذہن میں رہے, اولو الامر کا معنی صاحب اختیار ہمیشہ کرنا ہے, جس کے پاس حکومتی اختیار ہے, جس کے پاس ہماری زندگیوں کا اختیار ہے, جس کے پاس ہمارے تمام امور کا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے. اولی الامر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اولی الامر عوام نہیں چن سکتے, الیکشن سے اولی الامر نہیں بنتا, اللہ کی طرف سے اولی الامر منصوب ہوتا ہے, یا معین ہوتا ہے نام کے ساتھ, یا کسی ضابطے کے تحت, کسی قاعدے کے تحت, کسی فارمولے کے تحت معین ہو جاتا ہے. جس طرح ولایت کی آیت میں یہ دونوں کام ہوئے ہیں، معین بھی کیا گیا ہے، نام لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ یہ واجب الاطاعت ہیں یا یہ ولی ہیں تمہارے، اور ایک ضابطہ بھی بیان کیا گیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راقعون. تمہارا ولی خدا ہے اور رسول اللہ تمہارے ولی ہیں، اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور رسول اللہ کا نام لے لیا گیا کہ رسول اللہ کو معین کر دیا گیا کہ یہ رسول تمہارے ولی ہیں، لیکن رسول اللہ کے بعد ولی ان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ایک اشارے کے لیے ایک عنوان ذکر کر دیا گیا کہ اس عنوان سے تم خود ڈھونڈ لو کون ہے تمہارا ولی. تمہارا ولی وہ ہے جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. وہ سب شیعہ سنی نے اتفاقاً ذکر کیا بال اتفاق کہ وہ امیر المومنین ہیں، علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہیں جنہوں نے نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، بس یہ بھی ولی ہیں تمہارے. قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا، بہت ساری جگہوں پر عنوان ذکر کر دیا جاتا ہے یا بہت سارے مقامات پر ایک قاعدہ ضابطۂ عام ذکر کر دیا جاتا ہے. جس طرح رسول اللہ نے بعض جگہ نام لیا اپنے خلفاء کا اور بعض جگہ قانون عام ذکر کر دیا. کئی جگہ نام لے لیا امیر المومنین کا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور کئی جگہ پر نام نہیں لیا بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح دعوت ذوال عشیرہ میں ہے، جو بھی آج میری مدد کرے گا، جو آج میرا ناصر ہوگا، جو آج میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا. وہ یہاں نام نہیں لیا دعوت ذوال عشیرہ میں، ایک قانون بنایا اور ان کو کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے. امیر المومنین نے اظہار کیا میں ہوں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ چونکہ اس ضابطے پر یہ اترے ہیں لہذا یہ میرے جانشین ہیں. اس آیہ کریمہ میں بھی اولی الامر کو عام رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ خاتم الرسل ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، لیکن اولی الامر کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے کہ اولی الامر وحدہ لا شریک ہے، یا اولی الامر بھی ختم ہو گیا ہے، خاتمہ اولی الامر کا اعلان ہو گیا ہے، نا. اللہ تعالیٰ نے اختیارات جن کو دینے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، چونکہ اسی سے تو نظام چلنا ہے. اگر اللہ لوگوں کو پابند کر دے دین کا، اگر لوگوں کو کہے کہ دین کی آپ نے پابندی کرنی ہے، حکومت الہی کی پابندی کرنی ہے، لیکن حاکم کو اختیار نہ دیے جائیں اولی الامر نہ ہو، تو لوگ کس کی اطاعت کریں؟ لوگوں کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ مثلا ایک مسجد میں لوگوں کو کہا جائے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور امام کو کہا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ کو نماز پڑھانے کا اختیار نہیں ہے، تو یہ تو ٹکراؤ ہو جاتا ہے دو باتوں کے اندر. امام کو جماعت کا اختیار دیں، پھر لوگوں کو حکم دیں کہ وہ اس کے پیچھے اقتدا کریں. خدا من تعالیٰ نے پہلے اولی الامر کو اختیار دیا ہے، پھر لوگوں کو کہا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر ابھی چونکہ ہماری بات اس میں نہیں ہے اس مطلب میں، لیکن اشارہ کر دوں میں کہ اولی الامر کے درجے ہیں. پہلا درجہ اس کا خود رسول اللہ ہیں و رسول اللہ کے مقرر کردہ افراد، یہ اولی الامر ہیں. رسول اللہ کے زمانے میں اولی الامر تھے جن کو رسول اللہ اختیارات دے، مثلا ایک جنگ میں رسول اللہ ایک کمانڈر مقرر کرتے اور اسے اختیار دے دیتے تھے جنگ کا سارا، اس فوج کا، کہ آپ جاؤ جا کے جنگ لڑو اور جنگ لڑاؤ، اور جتنے فیصلے کرنے ہیں تم نے کرنے ہیں. یہ رسول اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا شخص ہوتا تھا. لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کی کیوں پہ اتباع کریں، ہم تو رسول اللہ کا بات مانیں گے، آپ کون ہوتے ہو؟ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ مقرر کر دیں، اختیار دے دیں، وہ اولی الامر واجب الاطاعت ہے، وہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، چونکہ رسول اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہیں. وہ ذاتاً یا گھر سے وراثت میں تو لے کر نہیں آیا، رسول اللہ کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں. اولی الامر کا ایک درجہ اعلیٰ معصومین ہیں، درجہ عصمت، ائمہ ہدا علیہم السلام. اور آئمہ ہدا نے خود اختیارات دیے ہیں، مثلا مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، عثمان ابن حنیف و دیگر جتنے بھی امیر المومنین کی حکومت کے زمانے میں امیر المومنین کی جانب سے اتھرائزڈ گورنر تھے، یہ سارے اولو الامر تھے، امیر المومنین کی جانب سے صاحبان اختیار تھے، انہیں اختیار تھا مملکت چلانے کا. مثلا کوفہ میں جو امیر المومنین نے حاکم مقرر کیا اسے سارے اختیار دیے. نہج البلاغہ میں ایک مفصل خط ہے جناب مالک اشتر کے نام کہ آپ جائیں مصر کی حکومت سنبھالیں، یہ ہدایات ہیں، یہ اختیارات ہیں میری طرف سے تمہیں حاصل ہیں، مجھے اللہ کی جانب سے یہ اختیار ہے اور میری جانب سے آپ کو یہ اختیار ہے. بس اولی الامر میں بھی ایک تسلسل ہے، ایک اولو الامر ہے جس کو رسول اللہ مقرر کرتے ہیں، ایک اولو الامر ہے جس کو وہ اولو الامر یعنی صاحب اختیار اپنے نیچے ماتحت کسی کو مقرر کرتا ہے کہ آپ فلاں علاقے کا نظم سنبھالیں، فلاں علاقے کے امور کو دیکھیں آپ، وہ بھی صاحب امر ہوتا ہے یعنی صاحب اختیار ہے. عصمت، مقام عصمت ایک خاص درجہ ہے جو صرف معصومین کے لیے مخصوص ہے، باقیوں کے لیے نہیں. جس طرح سے نماز پڑھانا، نماز کون پڑھائے گا؟ اولو الامر. لیکن جہاں اولو الامر ایک جگہ پیش نماز مقرر کر دے، امام جماعت مقرر کر دے کہ میری طرف سے آپ نے پڑھانی ہے نماز، تو اس کو اختیار ہے نماز پڑھانے کا، جمعہ پڑھانے کا، عید پڑھانے کا، یا جہاد کا اختیار اگر اولو الامر کسی کو دے دے یعنی معصوم اولو الامر، تو اس کا دیا ہوا اختیار اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے تائید شدہ ہے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. اگرچہ آج ایسے دین شناس ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے اختیارات کو چیلنج کر دیا ہے کہ ہم ان اختیارات کو نہیں مانتے، اللہ نے دیے ہیں یہ نہیں مانتے. جس طرح حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف نے اپنی غیبت کے آغاز میں ہی ایک عنوان کے تحت، ایک فارمولے کے تحت اس زمانہ غیبت میں فقہا کو اختیارات دیے ہیں کہ جب تک میں پردہ غیبت میں ہوں یہ میری نیابت میں یہ اختیارات رکھتے ہیں تمہارے لیے. فقہا، ولی فقی یعنی وہ فقی، وہ مجتہد، وہ دین شناس جس کو امام نے اللہ کے حکم سے اختیارات دیے ہیں کہ امت کا اختیار ابھی آپ کے پاس ہے. وہ بعضوں نے آ کر چیلنج کر دیا ہے کہ امام زمانہ کیسے دیتے ہیں فقہا کو اختیار، ہم سے پوچھا ہی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ایک قوم کا رہبر بنایا اور ملا نے، قومی ٹھیکیداروں نے چیلنج کر دیا، آپ طالوت کون ہوتا ہے؟ اور نبی نے کہا اللہ نے بنایا ہے. وہ کہا ٹھیک ہے اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کیوں نظر انداز کیا ہے؟ یہ طالوت کو کیوں بنا دیا ہمارے لیے؟ ہماری موجودگی میں طالوت رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے منسوب کیے ہوئے کمانڈر و حاکم کو چیلنج کر دیا. بعض اتنے دین میں آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کے احکام کو بھی چیلنج کرتے ہیں. جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں یہ کام، پاکستان میں ایک ہوا ہے یہ کام، ایک شخصیت نے پوری کتاب لکھی تھی، پھر وہ کتاب ضائع کروا دی گئی. وہ کتاب انہوں نے یہ لکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھی وہ صحیح تھی یا نہیں تھی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. توجہ کریں کہ جب انسان میٹر خراب ہو جاتا ہے اس کا کہاں جا پہنچتا ہے. شیعہ تھا یہ، اور اس نے کتاب کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ امام تو اس وقت زخمی تھے اور امام کے بدن سے خون نکلا ہوا تھا اور لباس پہ خون لگا ہوا تھا اور خون کے لباس میں نماز ہوتی نہیں ہے، تو یہ کیسی نماز تھی جو امام نے پڑھی؟ اس پر پوری کتاب لکھ ماری. وہ دوسرے عالم نے پھر ان کو لے کر وہ جلا دی یا کیا کیا باہر گئے. ہوتا ہے کبھی انسان کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ صاحب شریعت کے بارے میں فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے. جیسے مثلا رسول اللہ کے بارے میں، جو خود صاحب شریعت ہیں، رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دے دیا جائے کہ رسول اللہ نے جو فلاں شادی کی تھی وہ معاذ اللہ یہ یوں تھی. کرتے ہیں نا، بعض کرتے ہیں یہ کام. رسول اللہ خود صاحب شریعت ہیں، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل، ان کا فرمانا، ان کی حرکات سکنات خود شریعت ہے ہمارے لیے. ہم آ کر نہیں معین کر سکتے کہ وہ انہوں نے یوں کیوں کیا، انہوں نے ایسے کیوں کیا، انہوں نے یہ شادی کیوں کی، انہوں نے یہ شادی کیوں کی. یہ غلط بات ہے. یہ گمراہی ہے، یہ انحراف ہے، اور یہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا ہے دین کے نام پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رسول اللہ کا منکر ہو جائے۔ جب امام زمان نے نامزد کیا ہے کہ یہ میرے بعد، یہ میں اختیارات ان کو دے کے جا رہا ہوں، اور امام نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، انہم حجتن علیکم، یہ سب تم پر حجت ہیں، وانا حجت اللہ، اور میں حجت خدا ہوں تمہارے اوپر، ان حجتوں کے اوپر بھی حجت ہوں۔ جس طرح رسول اللہ تمام انبیاء کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، اسی طرح امام تمام حججوں حجتوں کے حجت ہیں۔ ان اختیارات کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن آج بعض ایسے مذہبی ہیں فیسوں کی خاطر انہوں نے جس طرح انبیاء کی نبوت کو چیلنج کر دیا کہ یہ تو ھذا بشر مثلنا، یہ تو عام آدمی ہے، ہماری طرح کا نبی نہیں ہے، ان کا کوئی فرمان نافذ نہیں ہے، ان کی کسی بات پہ عمل نہ کرو، یہ ایسے ہی خود ہی بن گئے ہیں۔ جیسے آج فقہاء مجتہدین کے بارے میں یہ اظہار نظر کرتے ہیں لوگ اپنی فیسوں کی خاطر، یہ ہو بہو یہی باتیں انبیاء کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ انبیاء کی باتیں مت مانو، انہیں خدا نے معاذ اللہ نہیں بنایا، یہ اپنی طرف سے ہی بن کر آ گئے ہیں، ان کی بالکل بات نہ مانو۔ یہود کے علماء خصوصاً یہ کہتے تھے رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ نہیں ہے، ہم علماء موجود ہیں، ہماری بات مانو، آپ ہم صاحب تورات ہیں، یہ رسول کی بات نہ مانو۔ وہی باتیں آج فقہا کے بارے میں جہلا کی طرف سے سنی جا رہی ہیں۔ غرض اولی الامر کا دائرہ وسیع ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانے کہ اولی الامر کا دائرہ وسیع ہے، لیکن درجے ہیں، ان درجوں میں آپس میں مخلوط نہیں کرنا۔ وہ درجۂ عصمت وہ بالکل ممتاز درجہ ہے، معصومین انبیاء میں، معصومین منحصر ہیں انبیاء میں، اور ائمہ ہدا علیہ السلام میں شیعہ عقیدے کے مطابق، البتہ چونکہ باقی مسلمان صرف انبیاء کو، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ انبیاء کو بھی معصوم نہیں سمجھتے، رسول اللہ کو سمجھتے ہیں لیکن بعض چیزوں میں اور بعض میں نہیں سمجھتے، لیکن شیعہ اعتقاد کے مطابق عصمت کا دائرہ وسیع ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں آپس میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فی شَيْءٍ، کسی بھی شے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس وقت تم نے رجوع کرنا ہے اللہ و رسول اللہ کی طرف کہ تاکہ وہ نزاع کا اور جھگڑے کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا، یہ بہتر روش ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد ہے الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا، اس آیت کو غور سے سمجھیں، دونوں آیات بہت اہم ہیں، بہت سری آیات ہیں۔ کس طرح یہ آیات لوگ پی گئے، کس طرح یہ آیات کھا گئے، کس طرح ان آیات کو کتمان کیا، کس طرح ان آیات کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کس ضمیر کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ الم ترى الى الذين، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ خطاب عام ہے، الم ترى رسول اللہ کو خطاب ہے لیکن امت کو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہ قسم کی توبیخی تعبیر ہوتی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے، کیا کرتے ہیں یہ، الذین یزعمون، جو گمان یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، مومن نہیں ہیں لیکن گمان میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے خود ساختہ ایک گمانڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان کا کوئی رکن ان کے اندر نہیں ہے، ایمان کی کوئی شرط ان کے اندر نہیں ہے، ایمان کا کوئی درجہ انہوں نے طے نہیں کیا، ایمان کا کوئی سٹیپ انہوں نے نہیں طے کیا، ایمان کی طرف کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھایا، لیکن گمان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جس طرح بہت سارے جہلا اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، اب یہ گمان ہے جبکہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو، الذین یزعمون انہم آمنوا، جن کو گمان ہو گیا ہے کہ یہ مومن ہیں، کس پر ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، قرآن پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی طرف سے جو آئین و منشور آپ پر رسول اللہ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبل کا، اور جو کچھ آپ سے پہلے آسمانی کتابوں میں اللہ کا دین و منشور اترا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ یریدونا، گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ارادہ کیا رکھتے ہیں، ان کے گمان اور ارادوں میں دیکھیں کتنا واضح تضاد ہے۔ گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ارادہ کیا ہے ان کا، چاہتے کیا ہیں، یریدونا ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ یہ طاغوت سے جا کر فیصلے کروائیں، طاغوت کو اپنا حاکم چنیں۔ ارادہ طاغوت کو حاکم چننے کا ہے، گمان مومن ہونے کا ہے۔ میرے خیال میں یہاں سب سے چھوٹے بچے کو بھی یہ صراحت قرآن سمجھ آ گئی ہوگی، کتنا واضح بات قرآن کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس آیت کو بہت دقت سے پڑھیں عزیزان من۔ الم ترى الى الذين، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، جن کو گمان ہے، جو گمان کرتے ہیں ذہن میں، یہ ان کے آگے یہ بات کہ ہم مومن ہیں، قرآن کے اوپر ایمان ہے اور رسول اللہ سے پہلے جو کچھ اترا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ ان کا گمان ہے۔ ارادہ کیا ہے، چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم چن لیں، اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں۔ تحاکم، کسی کو حاکم بنانا، حکم بنانا، تحکیم، کسی کو حکم بنانا، فیصلے کا اختیار دینا یا فیصلے کے لیے کسی کو چن لینا۔ تحاکم یعنی فیصلوں کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرتے ہیں، حاکم طاغوت کو بناتے ہیں آپ۔ گمان کرتے ہیں کہ مومن ہیں، اعلان کرتے ہیں ہم مومن ہیں، بینر بناتے ہیں ہم مومن ہیں، ارادہ رکھتے ہیں طاغوت کو اپنا حاکم چننے کا۔ وَقَدْ أُمِرُوا، جبکہ ان کو امر کیا تھا، حکم کیا تھا، اَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ طاغوت کا انکار کریں، حکم ان کو یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں۔ بس تین چیزیں اس آیت کے اندر ہیں کہ کیا نہیں دیکھتے آپ، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام نہیں ہو رہے کہ کچھ لوگ اس گمان میں پڑ گئے ہیں کہ مومن ہیں، ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیں، حکم یہ تھا کہ یہ طاغوت کی، طاغوت کا انکار کریں، کفر انکار کو کہتے ہیں، حکم یہ تھا کہ ان کو انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُذِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، آخر یہ کیسے ہو گیا کہ ان تین چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا، گمان، ارادہ اور حکم۔ اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کرو، ارادہ ان کا یہ بن گیا ہے کہ ہم نے طاغوت کو حاکم چننا ہے، گمان ان کا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم مومن ہیں۔ یہ کس کی کاروائی ہے؟ شیطان کی۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُذِلَّهُمْ، یہ گمراہی، یہ مخمصہ، یہ کنفیوژن شیطان نے ڈالی ہے ان کے دلوں کے اندر کہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بے شک آپ کو حکم ہے کہ آپ طاغوت کا انکار کریں، نہ آپ انکار نہ کریں بلکہ اس کو حاکم چنیں، تحاکم کریں الی الطاغوت، طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیں۔ اور پھر یہ کر کے، جس کا انکار کرنا تھا اس کو مان کر، اسے حاکم بنا کر، پھر بھی اس گمان میں رہو کہ ہم مومن ہیں، یہ گمان پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کس نے ان کو تلقین کی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ شیطان نے ان کو بتایا کہ طاغوت کو حاکم چن کر بھی انسان مومن رہ سکتا ہے، یہ شیطان نے گمراہی پھیلائی ہے، یہ نظریہ شیطان کا ہے۔ شیطان انسانی، شیطان ابلیسی و جنی، و شیطان مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، جو مغالطے کرتا ہے، شیطانی راہیں بتاتا ہے، شیطانی ہیر پھیر کرتا ہے، شیطانی توجیہات کرتا ہے۔ اس آیت میں صراحت ہے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِالطَّاغُوتِ، امر تھا اللہ کی طرف سے تم سب کو کہ طاغوت کا انکار کرو، اس کو نظر انداز کیا اور کیا کیا، ارادہ کیا اس کو حاکم بنانے کا، کہ طاغوت کی حکومت بہترین ہے، ہمارے لیے نفع میں ہے۔ خوب، یہ قرآن اس صراحت کے ساتھ کس طرح سے اس کو, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کسی نے نہیں پڑھی؟ کہہ سکتے ہیں ہم؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ آیت پہلے سے پڑھی ہوئی تھی, ذہن میں تھی کہ اس قسم کی آیت قرآن میں ہے؟ ممکن ہے بعضوں کے لیے نئی ہو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں حتیٰ تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ, ان کی نظروں سے گزری ہے یہ آیت کہ رسول یہ دیکھیں عجوبے, الم ترى الى الذين, اے رسول ایسے عجوبے دیکھے ہیں آپ نے, ایسے گول مول لوگ دیکھے ہیں, ایسے شیطان زدہ دیکھے ہیں آپ نے کہ جو گمان کرتے ہیں ہم مومن ہیں, قرآن پر ایمان لائے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں طاغوت کو حاکم چننے کا, حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کریں, اے رسول ایسے شیطان زدہ دیکھے ہیں آپ نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اب اگر کوئی آ کر ان کو بتائے, تذکر دے کہ بھائی چھوڑو, یہ چھوڑو طاغوت کو چھوڑو, ما انزل اللہ کی طرف آؤ, وہ آئین و منشور و حکومت و نظام جو اللہ نے نازل کیا ہے اس نظام کی طرف آؤ, اب ان کا رد عمل دیکھیں اس کے مقابلے میں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلطی کی ہے, غلطی نہیں مانتے اپنی, بلکہ کیا کہتے ہیں, رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. کیا کہتے ہیں منافق؟ منافقانہ رویہ اپناتے ہیں, لوگوں کو اپنے پیروکاروں کو بتاتے ہیں کہ خبردار اس رسول کے پاس نہیں جانا, رسول اللہ کے پاس نہیں جانا, کیوں کہ رسول اللہ تمہارے ذہن خراب کر دے, دور کرتے ہیں لوگوں کو, دور کرتے ہیں رسول اللہ سے, دور کرتے ہیں کیوں کہ رسول اللہ اتنی صاف صاف باتیں ان کو بتاتے ہیں, صراحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ تم نے تحاکم الى الطاغوت نہیں کرنا, طاغوت کی طرف نہیں جانا. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا. پھر جب یہ عظیم انہی کاموں کی وجہ سے بہت بڑے مصائب میں گرفتار ہو جائیں گے, اور اس وقت رسول اللہ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے اپنی صداقت کی, اپنی دیانت کی, کیسے ہوگا اس وقت؟ کتنا بڑا تضاد ہے. یہ موضوع بہت اہم ہے, بہت سارے مقامات پر پہلے عرض بھی کیا ہے, لیکن آپ عزیزوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. عزیز, اس وقت ہم موجودہ جو زندگی گزار رہے ہیں اگر غور کریں, تضادات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تضاد, معلوم نہیں سب کو یہ لفظ آشنا ہے, سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا, موبائل تو آتا ہے سمجھ میں سب کو ہے, کوئی ہے ایسا جس کو یہ نہ پتہ چلے موبائل کیا ہوتا ہے, ایس ایم ایس کیا ہوتا ہے؟ امید نہیں ہے, بلکہ ابھی جو پیدا نہیں ہوا اس کو بھی پتہ ہوگا موبائل کیا ہے, موبائل کا سب کو پتہ ہے, تضاد کا پتہ ہے یا نہیں؟ تضاد دو چیزوں کے ٹکراؤ کو کہتے ہیں, ایسی دو ناسازگار چیزیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی ہوں, اکٹھی نہ ہو سکتی ہوں, ان کو کہتے ہیں تضاد. یعنی ایک چیز کا دوسری کو ٹھکرانا, اس کا اس کو ٹھکرانا, دو چیزوں کا باہم. ایک چیز میں کبھی تضاد نہیں ہوتا, تضاد دو چیزوں میں ہوتا ہے, ٹکراؤ. اردو میں اس کا معنی کریں گے ہم ٹکراؤ. مادری زبان میں کیا کہتے ہیں تضاد کو؟ کنٹراسٹ. تضاد یعنی دو رنگ ایسے جو آپس میں ملتے ہیں, عموماً رنگوں میں آپ زیادہ یہ اصطلاح کو سمجھتے ہیں کنٹراسٹ, لیکن ہر چیز میں کنٹراسٹ ہوتا ہے. کوئی ایسی دو چیزیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں, آپس میں ان کا کوئی میل نہ ہو, آپس میں جڑتی نہ ہو, ملتی نہ ہو آپس میں, ایک دوسرے کو یہ رنگ اس رنگ کو رد کرتا ہو, وہ رنگ اس رنگ کو رد کرتا ہو, اس کو کنٹراسٹ کہتے ہیں, تضاد ہے. اگر ایک گھر ایسا ہو جس کے اندر تضاد ہو, اور ایک ہی گھر میں رہنے پر بھی مجبور ہوں، میاں بیوی میں تضاد ہو، بیوی کچھ چاہتی ہے میاں کچھ اور چاہتا ہے، ہیں ایسے گھر، کچھ گھروں میں تضاد ختم ہو چکا ہے، کئی گھر ایسے ہیں جہاں پر بیوی نے شوہر کو تسخیر کر لیا ہے اور میاں زن ذلیل ہو چکا ہے، اس گھر میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ بیچارہ صبح و شام نوکر کی طرح جو فرمان زوجہ دیتی ہے وہ بجا لاتا ہے، یا جن گھروں میں زوجہ مطیع ہے اپنی شوہر کی وہاں بھی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن جہاں پر دونوں ابھی تک اپنی اپنی ضد پر باقی ہیں، شوہر کا یہ کہنا ہے کہ میرے رشتہ دار آئیں گے، بیوی کا یہ کہنا ہے کہ مقصد، خصوصاً ممکن ہے آپ میں سے بعض مبتلا بھی ہوں، لڑکا جب جوان ہوتا ہے یا لڑکی جوان ہوتی ہے، اس کے رشتے کا جب وقت آتا ہے یہ کنٹراسٹ وہاں ظاہر ہوتا ہے، ماں چاہتی ہے خالہ کے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ شادی ہو جائے، باپ چاہتا ہے چچا کے یا پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو جائے، ہوگا کئی گھروں کے اندر یہ چکر ہے، اور اسی میں وہ لڑکا یا لڑکی بوڑھے ہو جاتے ہیں، چونکہ ماں اپنے سسرال میں نہیں چاہتی، شوہر بھی اپنے، باپ بھی اپنے سسرال میں نہیں چاہتا، ضد ہے، اور قربانی ضد کی کون ہے؟ یہ لڑکا، خوب ظاہر ہے کہ ایک جگہ جاتا ہے تو ماں روٹ جاتی ہے، دوسری جگہ جاتا ہے تو باپ روٹ جاتا ہے، یہ تضاد ٹکراؤ گھر میں، اگر ایک گھر تمام مسائل میں اسی طرح سے ہو، ٹکراؤ ہو، جہنم بن جاتا ہے یہ گھر، واقعاً عذاب ہے ایسے گھر کے اندر رہنا، جس میں ہر بات پر دو ارادے، جس میں ہر بات پر دو فیصلے، جس میں ہر بات پر دو راستے، جس میں ہر بات پر دو اقدام، آدھا گھر ادھر جا رہا ہے، آدھا گھر ادھر جا رہا ہے، عید میں بھی جائیں یہ آپس میں نئے کپڑے پہن کے پھر کشتی لڑتے ہیں، فوراً ہی بٹن توڑ کے نئے کپڑوں کے، عید کے دن جھگڑا کرتے ہیں، تھانے پہنچے ہوتے ہیں، اتنا تضاد ہے ان کے اندر، یہ تضاد گھریلو ہے، ممکن ہے ایک شخصیت کے اندر تضاد آ جائے، ایک شخص بھی تضاد کا شکار ہو سکتا ہے، کیسے؟ کبھی کہتے ہیں نا عقل و دل، یہ علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا نا کہ کبھی عقل کچھ کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، یعنی حساب کتاب لگائیں، نفع نقصان دیکھیں، دل کچھ اور کرتا ہے، اور اگر دل کی عقل کچھ اور کہتی ہے، لیکن دل کی بات مانیں، شوق کو دیکھیں، پھر کچھ اور جی چاہتا ہے، دو دل ہوتا ہے، انسان مردد ہوتا ہے، روٹیوں کو دیکھیں تو جی کرتا ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھوں، دین کو دیکھیں دل کرتا ہے مدرسے میں پڑھوں، عقل و دل آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، اور مرزا غالب نے مشورہ دیا ہے کہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا کہیں، کیا کریں آپ، کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دل کی پاسبانی کے لیے، چوکیداری کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، لیکن کبھی دل کو تنہا بھی چھوڑو، ہمیشہ نگہبان کے ماتحت مت رکھو اس کو، کبھی چوکیدار سے الگ بھی رہنے دو دل کو، کہ دل اگر ہمیشہ چوکیدار کے تحت رہا مرجھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ دل نہیں رہے گا، بازوں کے بقول کے وہ مرجھا جائے گا، کچھ اور بن جائے گا، وہ کباب بنانے کے قابل ہوگا، پھر ٹکا بنانے کے قابل ہوگا، وہ دل نہیں ہے، دل وہ ہے جس کے اندر خدائی الہامات آئیں، دل وہ ہے جس کے اندر عشق خدا ہو، دل وہ ہے جس کے اندر درد ہو، دل وہ ہے جس کے اندر احساس ہو، دل وہ ہے جس کے اندر آرزو ہو، دل وہ ہے جس کے اندر تمنا ہو، دل وہ ہے جس کے اندر اٹھان ہو، اور عقل اس کو اٹھنے نہیں دیتی، مرجھا جاتا ہے دل، عقل اس کو سارا دن دکان پہ پابند رکھتی ہے کماؤ، عقل سارا دن اس کو کتاب میں مشغول رکھتی ہے جاب کرو، عقل سارا دن اس کو اس نفع نقصان میں مصروف رکھتی ہے، لیکن دل پرواز کرنا چاہتا ہے کرنے نہیں دیتی، یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے عقل و دل میں، وہ مرزا غالب کا مشورہ سن لیں، اچھا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، یہ ٹکراؤ ایک انسان کے اندر بھی ہوتا ہے تضاد، اس تضاد سے جلد نکلنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ آخری عمر تک تضاد میں رہتے ہیں، ٹکراؤ میں رہتے ہیں. ہم نے رہنا یہاں ہے، کرنا یہ ہے، کہ یہ دو کام نہیں ہو سکتے، یہ ٹکراؤ ہے، تضاد ہے. ہم نے رہنا کارگاہ میں ہے لیکن آزاد رہنا ہے، پابندی کسی چیز کی نہیں کرنی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹکراؤ ہے، یہ کنٹراسٹ ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے آپ کے لیے. یک طرفہ ہو جاؤ، ایک کو اپناؤ، ایک کو چھوڑ دو، یہ دو باتیں آپس میں جچتی نہیں ہیں، جڑتی نہیں ہیں، اس تضاد سے نکلو. چونکہ ہم کامیڈین ہیں، قومی مزاج ہمارا کامیڈی مزاج ہے، کامیڈین کو موقع ہی نہیں ملتا اپنے تضادات کی طرف غور کر کے اور اپنے تضادات کو سے نکلیں باہر. غیر سنجیدہ قوم ہیں، کامیڈین سے مراد غیر سنجیدہ ہیں ہم. سنجیدہ کسی چیز کے بارے میں، اور دیکھ لیں گے، ابھی رہنے دو اس کو، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی کھاؤ، ابھی پکوڑے لے آؤ، ابھی سموسے لے آؤ. اگر انہیں کہو بھائی یہ نقصان ہو رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اور رہنے دو سیلاب کو، رہنے دو، ابھی پراٹھا لے آؤ ادھر جا کے، ابھی بریانی لے آؤ. واقعی غیر سنجیدہ قوم ہے، پورا ملک، پوری قوم، اوپر سے نیچے تک ہر طبقہ غیر سنجیدہ ہے، اور مذہبی سب سے زیادہ غیر سنجیدہ ہے، پرواہ نہیں ہے ان کو، غیر سنجیدہ ہیں. لڑکیوں کو ایسے بھیج دیں گے باہر، وہ دیکھ لیں گے اپنے کزن کے گھر گئے، یہ مسئلہ نہیں ہے، خالہ کے گھر گئے، یہ وہ بھائی ہیں سارے اس کے وہاں پر. وہ چاہتی ہے وہاں پر بھائی کے یہاں بھتیجا ساتھ لے کر آتی ہے، پھر وہ نہ کریں یہ کام. ایک طرف سے شریعت کو قبول کیا ہوا ہے، اور ایک طرف سے یہ فساد و فاشا، یہ کنٹراسٹ ہے. یہ گمان کرتے ہیں ہم مومن ہیں، ارادہ رکھتے ہیں ہم فساد کا، ہمارے گمانوں میں اور ہمارے ارادوں میں کنٹراسٹ ہے. ہمارے گمان، ہماری ذہنیتیں اور ہمارے ارادے آپس میں ملتے نہیں ہیں. چبسا اچھے گمان ہیں لیکن ارادے غلط ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نہ چاہتا ہو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا، یہ آرزو اچھی ہے لیکن راستے غلط ہیں. اچھی آرزوئیں لے کر غلط راہوں پر جا رہے ہیں. ہمیں تضادات پر کسی نے حساس نہیں کیا. عزیزان من، جوانان عزیز، آپ ابھی دہلان میں، ابھی دہلیز میں ہیں، ابھی تضاد کی شاہراہ، تضاد کی موٹر وے کے بالکل انٹرچینج پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ ابھی داخل نہیں ہوئے تضادات کی زندگی میں. یہیں سے طے کر لو کہ ہم نے متضاد زندگی بسر نہیں کرنی. ہم نے صحیح گمان لے کر غلط ارادے نہیں کرنے. ہم نے اچھی نیتوں سے ناپاک کام نہیں کرنے. ہم نے اخلاص دل میں لے کر اور ملاوٹ والے کام نہیں کرنے. ہم عالم ہونے کے گمان سے جاہلانہ راہوں پر نہیں چلیں گے. پاکستان کی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہے، یہ تضادات. دین کے نام پر ہر گناہ کرو، پھر بھی دیندار ہو، پھر بھی مومن ہو، سب کچھ کر کے فسق و فجور و شرک و کفر ارتکاب کر کے پھر بھی مومن ہے، گمان نہیں ٹوٹنے دیتے اپنا، پھر بھی قائم ہے. اپنے رسول اللہ کو یہی فرمانے کے، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو، ایسے عجوبے دیکھے ہیں آپ نے کہ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ارادے یہ ہیں کہ ہم طاغوت کو اپنا حاکم چنیں گے. بیداری کا مطلب، آگاہی کا مطلب و شعور کا مطلب انفارمیشنز نہیں ہیں کہ ہم کتاب پڑھ کے بہت ساری معلومات لے لیں، یہ بیداری نہیں ہے. کیوں؟ یہ متضاد معلومات ہمیں مل جاتی ہیں. اس وقت دینی مدرسوں میں بیٹھے ہوئے دینی معلومات پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے علوم کی معلومات پڑھ رہے ہیں، سیاست میں گئے ہوئے سیاسی معلومات رکھتے ہیں، لیکن یہی دین کی تعلیم حاصل کر کے جب معاشرے میں عملی طور پر داخل ہوتے ہیں، اقدام کرتے ہیں، جو پڑھا ہے اور جو گمان ہے وہ اور ہے، جو اقدام کرتے ہیں وہ اور ہے. ان دونوں کو آپس میں کوئی ان کا رشتہ نہیں ہے، ان کے گمان اور اقدام کا. شعور کا مطلب انسان کے اندر یہ احساس، یہ آگاہی، یہ سینس پیدا ہو جائے کہ اس کو یہ تضاد نظر آنا شروع ہو جائے کہ میری زندگی میں تضاد ہے، میری زندگی میں ٹکراؤ ہے، میں دو ایسی راہوں پر جا رہا ہوں، دو ایسے مسائل میں اسیر ہو گیا ہوں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے، اور یہ دین کا راستہ نہیں ہو سکتا، یہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت اہم تاریخی پیغام پاکستانیوں کے نام صادر فرمایا ہے، تاریخی پیغام۔ ظاہر ہے ہم قرآن بھول گئے، نہج البلاغہ بھول گئے، آئمہ اطہار کی تعلیمات بھول گئے، امام خمینی کی تعلیمات کو کون یاد رکھے گا؟ شہید حسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مناسبت، شہادت کی مناسبت سے کہ انشاءاللہ عنقریب اگست میں شہادت کی برسی آ رہی ہے، اور یہاں حوضے میں بھی انشاءاللہ منعقد ہوگی برسی، آخری دن جو آپ کا ہوگا کارگاہ کا، اس دن برسی ہوگی شام کو یہاں پر انشاءاللہ۔ اور اس پیغام میں امام نے بہت اہم مطالب بیان کیے ہیں، میں پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس پیغام کی تفسیر کی ہے کئی سال پہلے، حوزہ علمی قم میں امام کا ایک صفحے کا پیغام ہے اور اس کی تفسیر ہوئی ہے بہت مفصل، لیکن وہ بھی کفن کے بغیر دفن ہے، وہ تفسیر بھی معلوم نہیں کوئی زندہ کرے گا اس کو یا نہیں کرے گا۔ وہ پیغام جاننا بہت ضروری ہے ملت پاکستان کو، ایک طالب علمانہ توفیق جو اللہ نے عطا کی ہے امام خمینی کے افکار و خطبات کو پڑھنے کے لیے کہ امام کیا سوچتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، امام کے فکر کے اصول کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں۔ محبت تو سب کو ہے امام سے، لیکن اس راہ کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مطالعے کی توفیق تھی جب تھی، اب تو بہت ساری توفیقات ختم ہو گئی ہیں، اس میں تین یا چار پیغام امام کے تمام خطبوں میں بہت ہی بنیادی و وزنی پیغام میں نے دیکھے ہیں، بعض مفصل ہیں و بعض مختصر، لیکن بہت اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ پیغام ہے، بہت ہی انفرادی پیغام ہے امام کا، گویا امام نے اپنی زندگی کا نچوڑ، اپنی راہ کا نچوڑ اس پیغام میں بیان کیا ہے، اور وہ بھی ملت پاکستان کے نام۔ چونکہ امام خمینی یہ بات باور رکھتے تھے کہ ملت ایران کے بعد آمادہ ترین ملت انقلاب کے لیے پاکستانی قوم ہے، اور یہ درست تشخیص تھی امام کی، لیکن کیوں نہیں آیا انقلاب، اس کی اپنی وجوہات ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ بعد میں۔ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر، آمادہ ہونے کے باوجود ابھی تک یہ ملت بہت دور ہے۔ اس پیغام میں امام نے جملہ جو اور باتیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اگر علماء اسلام، دینی مدارس و مبلغین یہ حقیقت عوام کو بتا دیتے کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو یہ شہید قتل نہ ہوتے عارف حسینی، بلکہ آج زندہ ہوتے۔ یہ جملہ ہے امام خمینی کا، کہ اگر علماء، اگر دینی مدارس، اگر مبلغین، دین شناس عوام کو، مسلمانوں کو یہ بتانے میں، یہ حقیقت بتا دیتے کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے، تو یہ شہید قتل نہ ہوتے بلکہ آج ہمارے پاس زندہ موجود ہوتے۔ امام خمینی کی رہبرانہ بصیرت کے مطابق شہید حسینی و شہید حسینی جیسے دیگر شہداء، خواہ وہ پاکستان میں ہوں، ایران میں ہوں، عراق میں ہوں، و پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں، ان کے قتل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان امتوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو امام نے ذکر کیا ہے، بہت راز ہے، کوڈ ہے یہ، اور یہ وہی کوڈ ہے جو یہاں پر آپ کی خدمت میں اس آیہ شریفہ کے ضمن میں اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ تضاد علم ترا، یعنی امام خمینی جس تضاد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تضاد کو نہیں بتایا گیا امتوں کو، امتیں تضاد کا شکار ہیں. اس وقت عراقی ملت تضاد کا شکار ہے. بات اب یہاں آ پہنچی، حرج نہیں، بہت ساری اور باتیں بھی کر دوں جو آپ نے شاید سنی ہو پہلے. انقلاب اسلامی سے پہلے ایک معاہدہ تھا ایران، ترکی اور پاکستان کے درمیان، اس کا نام تھا آر سی ڈی معاہدہ. تینوں ممالک آپس میں ایک معاہدے کے تحت منسلک تھے تاکہ آپس میں تجارت بھی کریں، سیاسی، اور چونکہ ایک طرز کے تھے تینوں ملک، ایران میں شاہ تھا، ترکی میں مصطفیٰ کمال پاشا تھا، اور یہاں کبھی فوج اور کبھی سویلین، لیکن ایک ہی جیسے تھے تینوں ملک، ایک ہی نظام تھا، تینوں کے اندر طاغوتی نظام تھا. ان کا آپس میں معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کا جو سینٹرل آفس تہران میں تھا، تینوں ملکوں کے سفرا اس سیکٹریٹ میں ہوتے تھے، اور بڑا ایکٹیو معاہدہ، اور بڑا ان کے اندر آپس میں لین دین ہوتا تھا، تجارت ہوتی تھی، اور اس معاہدے کے اثرات تینوں ملکوں پر پڑے ہوئے تھے. انقلاب اسلامی کے قریب کے دنوں میں ایک پاکستانی سفیر آر سی ڈی آفس کے لیے پاکستان نے نامزد کیا، جو ایک ادیب تھا، اہل قلم. اس کا پارٹ ٹائم شغل اس کا لکھنا تھا، لکھاری بھی تھا وہ، اچھے اچھے لکھنے والوں میں سے تھا. وہ گیا ایران، اور ان دنوں میں انقلاب کی تحریک اپنے زوروں پر تھی، یا تقریباً ایران یہ انقلاب سے ظاہراً ڈیڑھ یا دو سال پہلے تہران منتقل ہوا. جانے سے پہلے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ کتاب تقریباً ظاہر ہے وہ ایک شیعہ انسان نہیں تھا، ایک رائٹر تھا سیکولر، اس نے اپنی نگاہ سے لکھی ہے، انقلاب کا آنکھوں دیکھا حال اس نے لکھا ہے. لوح ایام اس کی کتاب کا نام ہے، لوح ایام، انقلاب اسلامی کا آنکھوں دیکھا حال، ایک غیر انقلابی شخص کی قلم سے، خود انقلابی نہیں ہے، لیکن جو کچھ اس نے سمجھا، جو دیکھا، اس نے لکھا ہے. اس کتاب میں بڑی خوبصورت باتیں بھی موجود ہیں، بعض ہیں ایسی ڈھیلی باتیں بھی ہیں، لیکن بعض بہت خوبصورت باتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے کہا، جب میں ایران جانے سے پہلے میں نے معلومات جمع کرنا شروع کی، چونکہ ایران ایک اجنبی معاشرہ تھا میرے لیے ملک، میں یہ چاہ رہا تھا جس ملک میں جاؤں تو کافی معلومات لے کے جاؤں، جس طرح زائرین بھی جانے سے پہلے وہاں سے معلومات اکٹھے کرتے ہیں وہاں کی، کہ وہاں کیسا ہوگا، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کیا، لوگ کیسے ہیں، مارکیٹ کیسی ہے، یہ ساری چیزیں رہائش کے لیے معلومات کی ضرورت تھی. انہوں نے کہا میں سب سے ملا، جو جو جاننے والے تھے یا جن سے معلومات مل سکتی تھی ان سے پوچھا، کسی نے وہاں کے کھانے پینے کی معلومات دیں، کسی نے جغرافیائی معلومات دیں، کسی نے کس شعبے کی معلومات دیں. ایک ریٹائرڈ فوجی پاکستانی امبیسی میں تہران میں ڈیوٹی کر کے اور اپنی مدت پوری کر کے واپس آ رہا تھا، اس سے جو کہا کہ مجھے اس سے بڑی مفید باتیں ملی. اس سے جا کر کہا بھائی میری ڈیوٹی لگی ہے تہران کے اندر اور مجھے کچھ عرصہ وہاں رہنا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے تجربے کے تحت مجھے کچھ رہنمائی کرو تاکہ میں وہاں رہ سکوں. ان باتوں میں سے ایک بات اس ریٹائرڈ فوجی نے یہ کی کہ آپ ایک ایسی قوم کے اندر جا رہے ہو جو تضاد کی زندگی گزار رہی ہے، متضاد زندگی گزار رہی ہے، دو مختلف راہوں پہ چل رہی ہے جن میں ٹکراؤ ہے آپس میں، کنٹراس ہے آپس میں، ایسی امت کے پاس جا رہے ہو. یہ کہنے لگے کہ خوب ایک لکھاری، ایک سوچنے والا، اس کے لیے یہ نقطہ بہت اہم تھا. باقیوں نے اسے یہ بتایا تھا کباب کہاں ملے گا، چکن کہاں ملے گا، تکا کہاں ملے گا، لیکن اس شخص نے اس کے پتے کی بات بتائی کہ آپ ایک ایسی قوم میں جا رہے ہو جس کے اندر تضاد ہے، تضاد کی زندگی گزار رہی ہے وہ قوم. کہنے لگے مجھے بڑی دلچسپی ہوئی، میں نے اور مزید پوچھا کہ وضاحت کرو کیا تضاد ہے ان کے اندر. اس فوجی نے، وہ بھی شیعہ نہیں تھا، کہا کہ آپ اس قوم میں جاؤ گے، آپ دیکھو گے کہ اس قوم کی زبان پر صبح و شام نام حسین ابن علی ہے، چونکہ یہ شیعہ ہیں پانی پیتے ہیں نام حسین لیتے ہیں، محرم آتا ہے نام حسین لیتے ہیں، عید آتی ہے نام حسین لیتے ہیں، اٹھتے ہیں یا حسین کہہ کے بیٹھتے ہیں یا حسین کر کے، ہر زندگی میں ہر شعبے میں ان کے یا حسین ان کی زبانوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ حسین ابن علی کے عاشق، حسین ابن علی کے ماننے والے، اور حسین ابن علی ان کی زندگیوں میں رچے بسے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ان کی زندگی کا رخ ہے، اور دوسرا بالکل الٹ ہے، اس کے متضاد رخ ہے، اور وہ رخ یہ ہے کہ یہ 2500 سال سے شہنشاہیت کے نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، جو حسین ابن علی کا ناپسندیدہ نظام ہے، یعنی ملوکیت اور یزیدیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس نظام کے تحت جو حسین ابن علی جس سے لڑے ہیں، جس نظام کو ختم کرنے کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، اسی کے تحت زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، اور اسی حکومت و نظام میں رہ کر حسین حسین بھی کرتے ہیں۔ یہ تضاد ہے ان کی زندگیوں میں۔ یہ شخص کہتا ہے مجھے واقعا اس بات نے جھنجھوڑا، ہل گیا میں، اور باقی باتیں بھی ذہن میں تھیں لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں گھومتی تھی، میں دیکھتے ہی جا کر اس قوم کا تضاد دیکھوں کہ آیا واقعا تضاد میں ہے یا نہیں، اور کہا کہ واقعا میں نے جا کر دیکھا، یہ تضاد مجھے ہر جگہ نظر آیا، ہر جگہ نظر آیا، ان کے زیارت گاہوں میں دیکھا، ان کی عبادت گاہوں میں دیکھا، ان کے محرم میں دیکھا، ان کے اور ایام میں دیکھا، نوروز میں دیکھا، سب جگہ دونوں کام ہیں ان کے پاس۔ یزیدی نظام کے بھی پیروکار ہیں، شہنشاہیت کے بھی پیروکار ہیں، حسین حسین بھی کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، اور یہی کنٹراسٹ ہے، یہی تضاد ہے۔ کہا میں حیران ہوا، اور اس شخص کو بڑی داد دی جس نے مجھے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ کتنا ذہین انسان تھا، حالانکہ فوجی کم ہی ذہین ہوتے ہیں، لیکن یہ پاکستانی فوجی اتفاقاً ذہین نکلا، اسی لیے ترقی نہیں کر سکا آگے، ورنہ بڑی ترقی کرتا، یہ بڑا اعلیٰ رینکوں تک پہنچتا۔ فوجیوں کو گمان یہ ہوتا ہے کہ بہت ذہین ہے، لیکن ہوتے نہیں ہے، جس کی ایک بڑی علامت پرویز مشرف ہے، ڈل ترین انسان دنیا کا، بے وقوف ترین آدمی، جس کو گمان یہ تھا کہ بہت عقل مند ہے یہ۔ یہ شخص اس کتاب کا مصنف کہتا ہے میں چلا گیا تہران میں جا کر اپنے آفس میں، اور پھر اس کے بعد میں نے جو سرکاری کام ہوتا تھا وہ کرتا تھا، اور اس کے بعد میں نکل جاتا تھا تہران کی سڑکوں پر دائیں بائیں، چونکہ تحریک انقلاب بھی چل رہی تھی، اور اس کو بھی دیکھتا، مشاہدات کرتا، لیکن ہمیشہ یہ جملہ ذہن میں رہتا میرے کہ یہ تضاد تو واضح نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر، حسین اور یزید دونوں ایک ساتھ ان کی زندگیوں میں ہیں، سایہ یزید کا ہے، لب پر نام حسین کا ہے، عقل یزید کے کنٹرول میں ہے، دل حسین کے کنٹرول میں ہے، عقل و دل الگ الگ دو متضاد راہوں پر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن اسی دوران میری ماموریت اور ڈیوٹی کے دوران ہی میں نے دیکھا کہ اس ملت کے اندر ایک ایسا بابصیرت رہبر پیدا ہوا جس نے آ کر اس ملت کو خبردار کیا اور متوجہ کیا کہ ملت ایران آپ تضاد کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ متضاد زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو اس تضاد کو ختم کرنا ہے، ان دو میں سے ایک کو انتخاب کرو، یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دو اور بالکل یزیدیت اور شہنشاہیت کے ہو کر رہ جاؤ، یا پھر اس شہنشاہیت کو نابود کرو اور بالکل حسین ابن علی کے ہو کے بن جاؤ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ملت نے رہبر کی آواز سنی اور ان کو تضاد سمجھ میں آیا، اور انہوں نے عملاً یہ کہا کہ ہم حسین ابن علی کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن 2500 سالہ یزیدیت کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اس ملت نے یہی کام کیا، تضاد سے باہر آ گئی۔ امام خمینی یہی نقطہ اپنے پیغام میں پاکستانیوں کو متوجہ کر رہے ہیں، شہید حسینی کے قتل کا اصلی سبب بیان کر رہے ہیں، شہید حسینی کے قتل کا و تمام شہداء کے قتل کا۔ شہید حسینی پہلے شہید تھے اور اس کے بعد سلسلہ بن گیا، ابھی تک ہزاروں شہید ملت تشیعوں کے وہ پاکستان کے جامع شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ان کا کیا ہے وجہ؟ خوب ہمارے نزدیک اس کو ان کے قاتل فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، لشکر جنگوی مجرم ہے، سپاہی صحابہ مجرم ہیں، سعودی عرب مجرم ہیں، امریکہ مجرم ہے، یورپی یونین مجرم ہے، عرب ملک مجرم ہیں، پاکستانی ایجنسیاں مجرم ہیں، پاکستانی ادارے جنہوں نے یہ قاتل بنائے ہیں یہ سب مجرم ہیں، لیکن ایک نقاب پوش مجرم امام خمینی فرماتے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور وہ مجرم ہے جس نے یہ بات نہیں بتائی قوم کو کہ ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، کہ حسین بھی ہو اور طاغوت بھی ہو، ظالم حکومت بھی ہو اور اس ظالم حکومت کے اندر یا حسین بھی ہو، یہ تضاد اگر بتا دیا گیا ہوتا کہ یہ دونوں نہیں جمع ہو سکتے، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک کو چننا ہے تم نے، یعنی قرآن مجید کے بقول یہ تضاد کہ تمہارے گمان اور تمہارے ارادوں میں تضاد ہے آپس میں، تمہارا گمان یہ ہے کہ مومن ہو، تمہارے ارادے یہ ہیں کہ ہم طاغوت ہمارا حاکم ہو، جب تک اس تضاد سے باہر نہیں آتے تم نجات نہیں پا سکتے، یعنی کوئی دنیا کی طاقت تمہیں نجات نہیں دے سکتی، یا ارادے بدل دو یا گمان بدل دو، یا یہ گمان بدل دو کہ ہم مومن ہیں، اقرار کر لو ہم مومن نہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اعلان کر دو ہم دین کو نہیں مانتے، ہم تشیع کو نہیں مانتے معاذ اللہ، ہم اللہ کے اوپر یا نظام الہی پر ایمان نہیں رکھتے نعوذ باللہ، یا یہ اعلان کر دو یا پھر طاغوت کو حاکم بنانے کا ارادہ ختم کر دو تاکہ تضاد سے باہر آئیں۔ عزیزان ملت کشمکش میں ہے، گمان اور ارادے کے کشمکش میں ہے، تضاد کی رہوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے کہ کس طرح اکٹھا کریں، کس طرح دونوں کو ملا کے چلیں، آپ جتنے فتوے دیں کہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے، یہ فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، اس وقت ساری محنت اس تضاد کو صحیح ثابت کرنے میں ہو رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، طاغوت بھی ہو اور گمان بھی ہمارا اپنی جگہ قائم ہو۔ عزیزان نہیں ہو سکتا، قرآن صراحت سے کہہ رہا ہے، چونکہ ہماری بات قرآنی ہے، روائی باس نہیں ہے، ورنہ اس باب میں سینکڑوں روایات ہیں ہمارے پاس کہ جہاں پر شاید ایک دو کی طرف آخر میں جب جم بندی کریں گفتگو کی تو وہاں عرض بھی کر دوں آپ کی خدمت میں روایات، تمام ائمہ اطہار سے روایات ہیں کہ حق نہیں بنتا آپ کو طاغوت کے سامنے تسلیم ہو، آپ طاغوت قبول نہیں کر سکتے، طغیان قبول نہیں کر سکتے، آپ نے طغیان کے خلاف و طاغوت کے خلاف مبارزہ کرنا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذہب الی فرعون انہ طغا، فرعون کی طرف نکلو، مبارزہ کرو، نابود کرو کہ وہ اس نے طاغوتیت و طغیان شروع کیا ہے، راہ در حقیقت قرآن جو سکھا رہا ہے وہ یہ ہے۔ لیکن وہ فتوے جو یہ بتاتے ہیں کہ نہ کوئی حرج نہیں ہے، بنو امیہ کو حاکم مان لو اور اہل بیت کو روحانی پیشوا مان لو، بنو عباس کو سیاسی لیڈر مان لو، ان کو مذہبی لیڈر مان لو، جب سے یہ تضاد پیدا ہوا ہے ہمارے مذہبی لیڈر الگ ہو گئے، ہمارے سیاسی لیڈر الگ ہو گئے، یہ تضاد پر جب سے امت پڑی ہے امت کی بدبختی شروع ہوئے، خدا نے تضاد کا راستہ نہیں بتایا، ایک رہنما بنایا، ایک رسول مبعوث کیا، ایک امام ہر زمانے میں ہوگا، ایک رہبر تمہارا ہر زمانے میں ہوگا، وہ تمہاری دنیا کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری آخرت کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری دین کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری سیاست کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری معیشت کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری معاشرت کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری تعلیم کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری نجی زندگی کا بھی رہبر ہے، وہ تمہاری اجتماعی و سوشل زندگی کا بھی رہبر ہے، وہ صاحب اختیار ہے، فقط ایک رہبر ہے، ایک رہبر۔ لیکن جس ملت کو یہ الجھن میں ڈال دیا ہو کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے چودھری شجاعت کا، جو پوری ملت جس پر عمل پیرا ہے، اس وقت سیرت چودھری شجاعت پر ساری ملت چل رہی ہے۔ سیرت چودھری شجاعت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، مٹی پاؤ اس کے اوپر، مٹی پا دو اس کے اوپر، کوئی بات نہیں، سب مٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، مٹی ڈال دو اس کو، مٹی ڈال دو، انقلاب پہ مٹی ڈال دو، دین پہ معاذ اللہ مٹی ڈال دو، الہی راہ پر مٹی ڈال دو، حکومت اسلامی پہ مٹی ڈال دو، سیرت پہ مٹی ڈال دو، کوئی بات نہیں، مٹی ڈال دو، کوئی بیٹھ جاؤ، مل جاؤ آپس میں۔ ایک مومن اور فاسق جب آپس میں الجھتے ہیں، ظالم اور مظلوم، ہم ان میں سمجھوتا کراتے ہیں، سلو کراتے ہیں، کیسے کراتے ہیں؟ او کوئی بات نہیں مونجو، بس ٹھیک ہے گلے ملو مٹی پاؤ اس کی. یہ تضاد ہے. ظالم کو مظلوم کے گلے لگا دیتے ہیں، قاتل کو مقتول کے گلے لگا دیتے ہیں، غاصب کو مغصوب اللہ کے ساتھ یا مغصوب جس کا مغصوب ہوا ہے مال اس کے جب گلے ملا دیتے ہیں، یہ ظلم ہے، عرش خدا ہلا دیتے ہیں ہم. یہی سب سے بڑا ستم ہے جب حسینیوں اور یزیدیوں میں سمجھوتا کرا دیتے ہیں. ایسی حسینیت، اب آپ نے دیکھا ایک لشکر حسینی لاہور سے نکلا فروری میں، کیا مہینہ تھا؟ مارچ تھا، فروری تھا جی. ہاں لشکر حسینی نکلا، اور لشکر حسینی اس وجہ سے تھا تو کہ ان کو پٹرول نہیں ملا کربلا میں، ان کو پانی نہیں ملا، ان کو پٹرول نہیں ملا، اس وجہ سے یہ وجہ شباہت تھی ان کی حسین علیہ السلام کے ساتھ. یہ لشکر گیا حسینی اسلام آباد میں جا کر یزیدیت کا تختہ الٹنے کے لیے، اور پھر بم پروف کیبن میں بیٹھ کر یزیدیت کے ساتھ مذاکرات کر کے سمجھوتا کر کے واپس آ گئے. لشکر حسینی اور لشکر یزیدی میں آپس میں سلو ہوگی، جو میڈیا نے بھی یہی عنوان دیا. یہ کیسی حسینیت ہے؟ پاکستان میں یہی حسینیت سب کے پاس ہے جو بہت جلدی تسلیم ہو جاتی ہے. وہ حسینیت نہیں ہے جو خواجہ معین الدین چشتی نے بیان کی ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید. ایک حسینیت وہ ہے جو ہاتھ میں ہاتھ ملا لیتی ہے، یہ جعلی حسینیت ہے، یہ مصنوعی حسینیت ہے، یہ دین فروشوں کی حسینیت ہے، اس کا حسین ابن علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک حسینیت وہ ہے کہ سر دے دیں گے، ہاتھ نہیں دیں گے، تسلیم نہیں ہوں گے. موت قبول ہے، ذلت قبول نہیں ہے. وہ الگ حسینیت ہے، یہ الگ حسینیت ہے. پاکستان کے اندر جو حسینیت رائج ہے، جو دین فروشوں نے اور فیس لے کے حسینیت بیان کرنے والوں نے جو حسینیت پیش کی ہے، وہ یہی ہے. مٹی پاؤ، ختم کرو، بس ٹھیک ہے جھگڑا ختم کرو. آپ جھگڑا آگے نہ بڑھاؤ. امام حسین کو یہی کہہ رہے تھے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی بڑے بڑے لوگ، جھگڑا نہ بڑھاؤ، جھگڑا ختم کرو. امام حسین نے فرمایا مجھے اللہ نے بنایا ہی جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے ہے، ٹکرانے کے لیے، کیونکہ میں وارث ابراہیم ہوں. آزر یہ کہتا تھا بتوں سے سمجھوتا کر لو، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ نہ، یہاں جھگڑا کرنا ہے. فرعون باقی حضرت موسیٰ کو مشورہ دیتے تھے جھگڑا ہو جائے گا فرعون و موسیٰ میں، اللہ نے کہا یہ جھگڑا چاہیے، اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسیٰ جا، اس کے گریبان سے پکڑ اور اس کو سرنگون کر، یہ جھگڑا کھڑا کر. یہ جھگڑا جب تک کھڑا نہیں ہوگا تضاد ختم نہیں ہوتا. کہ بنی اسرائیل مومن بھی ہیں اور طاغوت کے غلام بھی ہیں، طاغوت کے پیروکار بھی ہیں، اس تضاد سے ان کو باہر نکال. عزیزان یہ بڑی اہم مشکل کلیدی پوائنٹ ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے. الم ترى الى الذين يزعمون، اس سے پہلے آیا اطاعت خدا، اطاعت رسول و اطاعت اول الامر ہے. اس کے فوراً بعد، یعنی پہلے اصل راستہ بتایا قرآن نے کہ اصل لائن یہ ہے، اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں درست راہ یہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ و رسول کی طرف لوٹا دو، وہ آپ کو اختلاف کا رائے حل بتا دیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ مومنوں کو حکم ہے، لیکن کچھ عجوبے مومن نما، مومن بنے ہوئے، مومنیت کا نقاب پہنے ہوئے بھی دیکھیں اے رسول، کچھ ایسے دیکھیں آپ نے عجوبے. الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا، ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ یہ مومن ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، گمان ہے کہ ہم مومن ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کو اپنا حاکم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ تو کیسا راستہ نکالا انہوں نے بیچ کا کہ مومن بھی ہیں، مومن کے مومن، اور طاغوت بھی ان کا حاکم، اور اس طرح سے دین سے ثابت کر رہے ہیں کہ طاغوت ٹھیک ہے، طاغوت میں رہنا، طاغوتی حکومتیں ماننا و بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بڑے اجر کا کام ہے، نجات کا راستہ ہے۔ یہ صریح قرآن کی خلاف ورزی و قرآن کو جھٹلانا ہے، اور یہی تضاد ہیں جن سے ملت کو باہر آنا ہے۔ اس لیے عرض کیا تھا کہ وہ جو تضاد کی راہوں پر آگے جا چکے ہیں، کیوں میں نے آپ سے اپیل کی، جوانوں سے، آپ سے مراد نہ جو فقط یہاں حاضر ہیں، آپ سے مراد یعنی پوری ملت پاکستان کے جوانان و نوجوانان اور آنے والی نسلیں، اس لیے آپ سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ تضاد کی راہوں پر میلوں و کوسوں آگے جا چکے ہیں وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، لیکن جو ابھی تضاد کی راہیں جنہوں نے شروع ہی نہیں کی ہیں وہ رک سکتے ہیں کہ ہم نہ جائیں۔ آبا اگر متضاد راہوں پر چلے ہیں تو ہم نہ چلیں ان کے پیچھے، چونکہ آگے جا کر واپس آنا مشکل ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہے انسان، ضدی ہو جاتا ہے انسان، اور تضاد کی راہ پہ چلتا بھی وہ ہے جو ضدی ہو، جس کے مزاج کے اندر ضدیت ہو۔ اگر ان کو بتاؤ کہ آپ اتنے غلط آئے ہو، وہ کہتے ہیں نا بالکل ٹھیک آئے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو۔ حج میں ایک حاجی صاحب، وہ مولانا نے لسٹ بنانا شروع کی جو لوگ معذور ہیں، اپاہج ہیں، بیمار ہیں، ان کا حج الگ ہے، معذوروں کا دین الگ ہے، اللہ نے بنایا ہے، ان کا حج بھی الگ ہے، نماز بھی الگ ہے، روزہ بھی الگ ہے۔ کچھ ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو معذوروں میں شمار کرتے ہیں۔ یہ حاجی صاحب ہٹے کٹے تکڑے، لیکن جب لسٹ بننے لگی تو اپنا نام معذوروں میں لکھوایا، مجبوروں میں، کہ میں بھی ادھر حج کرنا ہے عورتوں کے ساتھ۔ مولانا نے ان کو بتایا کہ کیا آپ بیمار ہو، کہنے لگے نہیں، اپاہج ہو، نہیں، کوئی مشکل ہے، کچھ بھی نہیں، تو پھر آپ کیوں ان کے ساتھ حج کر رہے ہیں، یہ تو معذور و مجبور لوگ ہیں۔ کہنے لگے بس آپ کو یہ باتیں چھوڑیں، آپ میرا نام لکھیں، میں نے انہی کے ساتھ حج کرنا ہے، چونکہ یہ آسان حج ہے۔ ان دونوں کا مکالمہ، آپس میں بات چیت میں سن رہا تھا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا بینچ پر۔ اب یہ دیکھا کہ ایک شخص واضح ہٹ درمی دکھا رہا ہے، سفید داڑھی تھی ان کی، بوڑھے تھے، شاید 60-65 سال کی عمر کے تھے، لیکن توانا، صحت مند۔ کہنے لگے میں نے یہی حج کرنا ہے، بس آپ چھوڑیں، بولے نہیں۔ تو میں نے مداخلت کی بیچ میں کہ حاجی صاحب آپ اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور یہ سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے، تو کیوں صحیح حج نہیں کرتے، جان بوجھ کے کیوں غلط کرتے ہو حج؟ یہ تو آپ کا حج نہیں ہے، آپ کا حج یہ کہ آپ دوسرے حصے کے ساتھ حج کریں، روٹین کا حج کریں آپ۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے بات، میں معذور نہیں ہوں، مجبور نہیں ہوں، لیکن مجھے یہی حج پھر بھی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آخر کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ اگر یہ حج میں نے اس طرح نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پچھلا حج بھی غلط ہے پھر، چونکہ وہ پچھلا بھی عورتوں کے ساتھ کر کے گئے تھے۔ انسان جب ایک غلط کام کرتا ہے، غلط راہ پہ چل نکلتا ہے، ہٹ درم انسان، ضدی انسان کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ کیوں کہ واپس آنے کا مطلب یہ کیا ہم غلط کر رہے تھے، کیا وہ لوگ غلط کر رہے تھے، کیا اتنے علماء غلط کر رہے ہیں، کیا اتنے بڑے بڑے غلط کر رہے ہیں، وہی جواب جو انبیاء کو دیتے تھے۔ جب انبیاء انہیں کہتے تھے اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو، تو کیا جواب دیتے تھے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے باپ دادا غلط کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے وہ فلاں فلاں غلط کر رہے تھے سارے۔ عجیب بات کرتے ہو آپ، وہ سارے غلط کر رہے تھے، اب آپ ٹھیک کرنے آئے ہو اس کو۔ یہ ضد و ہٹ درمی جس مزاج کے اندر ہو، وہ غلط راہوں سے کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے، وہ اپنی ضد کی وجہ سے ساری قوم کو بھی برباد کر دیتے ہیں، تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ ہم غلط چل رہے تھے، چونکہ سارے لوگ کہیں گے بھائی تم تو 40-60 غلط گئے ہو۔ لیکن جوان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، جوان ضدی نہیں ہوتا، بوڑھا ضد میں آ جاتا ہے۔ بوڑھا جب ضد میں آ جائے پھر کہتے ہیں سورج زمین پہ آ سکتا ہے، بوڑھا اپنی ضد سے نہیں ہٹ سکتا، لیکن جوان اتنا ضدی نہیں ہوتا۔ ابھی ہیں یہ بہت سارے بچے، یہاں گرمی سے اکتا جاتے ہیں، کسی رویے سے تھک جاتے ہیں، تھوڑی سی آ کے ضد کرتے ہیں اور ایک دم ضد چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پھر فوراً ہی ضد چھوڑ، چونکہ فطرت ان کی پاک ہے۔ جو اپنی فطرت پاک رکھتا ہے وہ ضد نہیں کرتا، ضد چھوڑ دیتا ہے۔ ضد پہ ڈٹ کون جاتا ہے؟ جو راسخ ہے، پکا ہو گیا ہے، گمراہی کے اندر رچ بس گئی ہے۔ بڑے لوگ، بوڑھے، یہ ضد رچ بس گئی ہے، تضاد رچ بس گئی، یہ نہیں واپس آ سکتے۔ مثلا ایک ساس کو آپ یہ کہیں جا کر کہ آپ 40 سال سے اپنی بہو کو عذاب دے رہی ہو، چھوڑ دو یہ کام، نہ، وہ کہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط کر رہی تھی اتنی مدت، کبھی بھی نہیں چھوڑے گی وہ ضد۔ لیکن ایک بہو کو بتایا جا سکتا ہے کہ تم ضد کی راہ پر مت چلو۔ ساس ضد کر کر کے بوڑھی ہو چکی ہے، بہو ابھی ضد کے انٹرچینج بھی کھڑی ہوئی ہے، اسے کہا جاتا ہے تم داخل نہ ہو، اس روٹ پہ مت جاؤ، پوچھ لو پہلے کہ یہ کہیں ضد والا راستہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو بتا دیں ضد ہے تو کہو نہیں، میں نے نہیں جانا یہاں پر۔ جوان آنے عزیز، بصیرت و شعور و آگاہی پیدا کریں، اس تضاد کو سمجھیں اور تضاد کا دین نہ اپنائیں، متضاد اور کنٹراسٹ رہوں پر مت چلیں کہ اس کے اندر بربادی و بدبختی، دنیا و آخرت کی شقاوت ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں بھی امام زمانہ کو خداوند تعالیٰ یہی فرمائے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا، کیا نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن کو گمان مومن ہیں، یریدون ان يتحاكموا، لیکن ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت ہی ان کا حاکم رہے۔ تضاد کیا ہے؟ ایک طرف سے الاجل الاجل، دوسری طرف سے ارادہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہو، یہ تضاد ہے۔ اس الاجل اور اس عمل میں تضاد ہے، جبکہ قد امروا، حکم یہ تھا کہ آپ نے تضاد کی راہ پر نہیں چلنا، آپ نے فقط الہی نظام قائم کرنا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تعالی ہمیں اپنے اندرونی نفس کے طغیان سے بھی نجات عطا فرمائے، اور ہمیں طاغوتوں کے شر سے بھی خداوند تعالی نجات عطا فرمائے، اور پوری امت و قوم کو خداوند تعالی طاغوتوں سے و طاغوت پرستوں سے اور طاغوت پرستی کی تعلیم دینے والوں سے خدا نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی